بلندتر صلوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد ما صلى على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعاء سلامتي امام زمانه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا صلوات على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلوات على محمد وعلى محمد حاضرین گرامی قدر مولد امیر المؤمنین مولود کعبہ کا جشن پروردگار عالم کی کروڑوں حمد و ثنا ہے کہ اس نے اہل بیت اطہار کے در سے ہم متمسک رکھا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین کہ خدا کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں ولایت امیر کائنات سے متمسک رکھا ہے کہ یہ وہ ولایت ہے کہ جو آخرت کے اندر بھی نجات دینے والی ہے اور انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی نجات کا باعث ہے۔ قرآن کریم کے جس مشہور و معروف سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا سورہ مبارکہ توحید سورہ مبارکہ اخلاص یا سورہ مبارکہ قل ہو اللہ مختلف نام ہمارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کے محفوظ ہیں اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورہ کو قرآن کریم کے اندر سب سے آسان ترین سورہ کچھ سورے ہیں کہ جو بہت زیادہ آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں آسان ترین سورہ ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر فوراً فوراً محفوظ ہو جاتا ہے۔ فضیلت کا ایک عجیب رخ یہ بھی ہے کہ اس سورے کو تعبیر کیا گیا ہے قرآن کے اندر مثل علی ابن ابی طالب سورہ مبارکہ قل ہو اللہ اس کو تعبیر کیا گیا ہے مثل علی ابن ابی طالب کہ توحید کی مثال قرآن کے اندر علی ابن ابی طالب جیسی ہے یا ولائے علی ابن ابی طالب جیسی ہے۔ اس کا ایک دوسرا رخ جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ بہت ہی آسان ہے اس کو یاد کرنا۔ اب یہاں پر اس روایت کا میں تذکرہ کرتے ہوئے ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں امیر کائنات کا تذکرہ ہو تو وہاں پر شہزادی کونین کا تذکرہ بھی ہو جائے کہ جب قل ہو اللہ احد کے بارے میں میں جملہ کہتا ہوں کہ بہت ہی آسان ہے اس کو یاد کرنا، تو معصوم کا جملہ یہ ہے کہ علی اور فاطمہ کف ہیں، ایک دوسرے کے برابر ہے۔ قرآن کے اندر مختلف سورہ ائمہ کی فضائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور مختلف سورہ اپنے دامن کے اندر ائمہ کے فضائل کو لیے ہوئے ہیں، لیکن جب میں سورہ مبارکہ قل ہو اللہ کو اگر علی ابن ابی طالب سے تعبیر کر کے یہ کہوں کہ یہ سورہ بہت چھوٹا ہے اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، تو ایک سورہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو فاطمہ زہرا کے نام پر ہو اور آسانی سے یاد ہو جائے۔ تو جب قرآن کی اوراق کو پلٹ کر دیکھتا ہوں تو سورہ مبارکہ کوثر نظر آ جاتا ہے، سورہ مبارکہ کوثر نظر آ جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور شاید یہ بات دلیل بن جائے کہ پروردگار عالم نے کائنات کے کسی بھی گوشے کے اندر علی و فاطمہ کے اندر ایسا فرق نہیں رکھا کہ جدائی زیادہ ہو جائے، کہ اگر علی کے سورے کو یاد کرنا آسان ہے تو فاطمہ کا سورہ بھی انتہائی آسان ہے، کہ اگر وہ دعویٰ کرے کہ قل ہو اللہ میں یاد کر لیتا ہوں، انا آتینا بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی مزداق بنتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کائنات کے اندر کوئی کفو نہ ہوتا، فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ لیکن سورہ مبارکہ اخلاص کے جس کی میں نے تلاوت کی، ایک خاص اہمیت، ایک خاص زاویہ، اور اس کے بعد امیر کائنات سے اس کو متصل کروں کہ ماہ مبارک رجب کے اندر خاص تاکید ہے کہ سورہ مبارکہ قل ہو اللہ کی تلاوت کی جائے۔ وہ ماہ مبارک رجب کہ جس کی ساعتیں، جس کی گھڑیاں ہم سے گزرتی جا رہی ہیں، مولود کعبہ کا کل آپ نے جشن منایا اور امیر کائنات کا تذکرہ ہوا، سورہ قل ہو اللہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ماہ مبارک رجب ہے کہ معصوم کا جملہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ابتدا میں پروردگار عالم جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے، اور جیسے جیسے ایام رجب گزرتے جاتے ہیں پروردگار عالم ان ایام رجب کے گزرنے کے ساتھ بخششوں میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب نصف رجب آ جاتا ہے، رجب کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے، پروردگار عالم لوگوں کو قبیلوں کی مانند بخشش عنایت کر دیا کرتا ہے، اور اس کے بعد جب آخری رجب کا حصہ آتا ہے تو پروردگار عالم کی بخشش اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جیسے مثال دنیا کے اندر اگر مثال لی جائے تو جیسے بادشاہ اپنے خزانوں کو بانٹا کرتے ہیں، پروردگار لوگوں کو بانٹا کرتا ہے، لوگوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رجب ہے، اور اسی میں تاکید وارد ہوتی ہے کہ ماہ مبارک رجب کے اندر سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ اور کم سے کم بعض روایت کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رجب کے اندر 1000 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم اسے قبر میں تنہا نہیں چھوڑتا، اس قبر میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ بہت ہی مشہور معروف واقعہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا کہ ایک لباس، خاص قسم کا لباس پہنا کرتی تھی، سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتی تھی، ماہ مبارک رجب آتا تھا، ایک ہی لباس کے اندر 1000 مرتبہ، روایت ہے کہ 12000 مرتبہ سورہ مبارکہ قل ہو اللہ کی تلاوت کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، بچے کو وصیت کر کے گئی کہ دیکھو جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو ایک کام کر دینا کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو اس لباس کو میرے ساتھ دفن کر دینا، کیونکہ اس لباس کو پہن کے میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ ہم میں سے اکثر بہت ساری چیزوں کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں اپنے کفن کے لیے، اپنی قبر کے لیے۔ من جملہ چیزوں کے اندر جو بہترین چیز جو ہمارے یہاں موجود ہے وہ کربلا کا کفن ہے، یا اگر خاک کربلا مل جائے تو کیا ہی بات ہے کہ ہم اپنی تربت کے قبر کے اندر تربت سید الشہداء کو ملائیں۔ لہذا بہت سارے لوگ اپنی چیزوں کو دفن کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے مسلے بچا کے رکھتے ہیں، یا بہت سارے لوگ رومال بچا کر رکھتے ہیں۔ آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی، جن کا تذکرہ انشاءاللہ اس مجلس کے بالکل آخر میں آئے گا، کہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ رومال سنبھال لو، جو رومال وہ عموماً یوز کیا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو رومال دیا اور کہا کہ بیٹا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور جب مجھے قبر میں اتار رہے ہو تو اس قبر کے اندر اس رومال کو بھی ڈال دینا۔ بیٹا بھی عالم ربانی ہے، سوال کیا کہ بابا یہ رومال کس لیے، کب پوری زندگی بھر فاطمہ زہرا پر جو آنسو بہاتے آیا ہوں اسی رومال میں لیں، پوری زندگی جناب زہرا اور اولاد زہرا پر اگر گریہ کیا ہے تو آنسوؤں کو اسی رومال کے اندر جگہ دی ہے، نہ جانے کوئی عمل کام آئے نہ آئے شاید یہ رومال زہرا کام آ جائے، شاید یہ رومال زہرا کام آ جائے۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ لباس کی جس کو پہن کر میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی میرے ساتھ دفن کر دینا۔ اور جب تم میرے ساتھ اس کو دفن کر دو گے میں سمجھوں گی کہ میرا بہت بڑا کام ہو گیا۔ خاتون کا انتقال ہوا، بیٹا اس لباس کو دفن کرنا بھول گیا، اور جب یاد آیا تو ایک رات گزرنے کے قریب تھی، پہلی رات گزرنے کے قریب تھی۔ دوڑا ہوا قبر کے پاس گیا، نفش قبر کیا، نفش قبر کرنے کے بعد جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ قبر کے اندر جنازہ موجود ہی نہیں ہے۔ اس لباس کو دفنایا اور قبر کو بند کرنا چاہتا تھا کہ آواز آئی کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ ماہ مبارک رجب کے اندر تیری ماں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور خدا کا وعدہ یہ ہے کہ قبر میں اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا اس کی قبر کو پروردگار عالم نے تنہا نہیں رکھا ہے، پروردگار عالم کے پاس وہ موجود ہے۔ تو ماہ مبارک رجب اور سورہ مبارک اخلاص، اس کا ایک اور پہلو جو سورہ مبارک اخلاص کو بیان کرنے کا ہے کہ آج کے دن سے بہت سارے مومنین نے اس عمل کو انجام دینا شروع کیا ہوگا جس عمل کو کہا جاتا ہے عمل ام داؤد۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ واقف ہوں، ممکن ہے بہت سارے لوگ واقف نہ ہوں۔ کل ولا کی محفل کی لحاظ اس بات کا تذکرہ نہ ہو سکا، لیکن آج تذکرہ کر دیا جائے کہ خاص عمل ہے جو ماہ مبارک رجب کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس عمل کو کہتے ہیں عمل ام داؤد۔ نام سے واضح ہے، ام داؤد، مادر داؤد کا عمل۔ سوال یہ ہے کہ یہ مادر داؤد کون ہے، یہ داؤد کون ہے؟ روایتوں کے جملے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی والدہ تھی کہ جنہوں نے امام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کا نام تھا ام خالد اور ان کو کہا جاتا تھا ام داؤد، اور ان کے بیٹے کا نام تھا داؤد، یعنی مولا کے گویا شریک بھائی تھے، رضائی شریک بھائی تھے حضرت داؤد۔ منصور دوانقی نے انہیں گرفتار کیا تھا اور گرفتار کر کے بغداد لے کر چلا گیا تھا۔ معصوم مدینے کے اندر، حضرت ام داؤد مدینے کے اندر، حضرت داؤد کو گرفتار کر کے منصور دوانقی کے زمانے کے اندر لے کے جایا گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب کربلا کے واقعے کے بیشتر بعد 120-128 سنے ہجری کا زمانہ تقریباً، اور اس زمانے کے اندر وہ سورشیں اٹھی کہ جس کے اندر حضرت زید شہید کو شہید کیا گیا اور ان کے خانوادے کے بیشتر افراد کو شہید کیا گیا۔ عبداللہ محض شہید ہو گئے، عبداللہ شاہ غازی کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ یہ واحد داؤد تھے کہ جو باقی بچ گئے تھے، اور یہ طے تھا کہ انہیں پر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک دن ایسا آیا کہ رجب کا مہینہ قریب تھا، حضرت ام داؤد امام صادق سے ملاقات کے لیے آئی ہیں۔ امام صادق کے پاس جب پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ امام صادق سے ملاقات کی، امام نے بات چیت کی اور اس کے بعد سوال کیا کہ داؤد کا کیا حال ہے؟ کہ اے ابن رسول، اے رسول کے بیٹے، میرا بیٹا داؤد تو گرفتاری کے اندر ہے اور اب قریب ہے کہ شاید اسے مار دیا جائے۔ امام نے کہا کہ میں ایک عمل آپ کو بتلا رہا ہوں، اس عمل کو انجام دے دیجئے۔ جب آپ اس عمل کو انجام دیں گی پروردگار عالم انشاءاللہ اس کی رہائی کے اسباب کو فراہم کرے گا۔ کہ جب ماہ مبارک رجب کا نصف آ جائے، درمیانہ پیریڈ آ جائے، تو 13, 14 اور 15 رجب کو روزہ رکھیے گا، اور 15ویں رجب کو جب روزہ رکھیں تو جب ظہر کا وقت آ جائے، یعنی نصف رجب، ظہر کا وقت آ جائے تو پھر قرآن کریم کے سوروں کی تلاوت کرنا شروع کیجئے گا۔ 100 مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد، 100 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ مبارکہ انعام، سورہ مبارکہ دخان، سورہ مبارکہ یاسین، بے شمار سورے لکھے ہیں روایتوں کے اندر، یہاں تک کہ حامیم دخان، حامیم عین سین قاف، نون والقلم، اور نون والقلم سے لے کر قرآن کریم کی آخری سورے تک آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ معصوم نے ساری کی ساری ترتیب بتائی اور کہا کہ جب یہ عمل انجام دے دیں اور جب روزہ کھولیں تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر اس انداز سے دعا کیجئے گا کہ پروردگار عالم آپ کے بیٹے کو رہائی عطا کر دے۔ پھر معصوم سے کسی نے سوال کیا، ایک دوسری روایت جو دوسرے مقامات پر درج ہے، کہ اے مولا، اگر کوئی شخص اس انداز سے اعمال کو انجام نہ دے سکے کہ اتنے سارے قرآن کریم کے سوروں کو پڑھنا پڑے تو کیا کرے؟ کہ پھر 100 مرتبہ الحمد، 100 مرتبہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، اور جتنے سورہ قرآن کریم کے جو معصورہ لکھے ہوئے ہیں روایتوں کے اندر، ان کے بدلے میں 1000 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرے، سورہ مبارکہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرے۔ یہ خاص ربط تھا جس کی وجہ سے میں نے قرآن کریم کے اس سورے کی تلاوت کی۔ روایتیں کہتی ہیں حضرت ام داؤد نے 13، 14 اور 15 رجب کو اس عمل کو انجام دیا، اور جب عمل مکمل ہوا، ظہر کا وقت آیا، قرآن کریم کے سوروں کی تلاوت کی، سوروں کی تلاوت کے بعد سجدے کے اندر گئیں، اپنے بیٹے کے لیے دعا کو مانگا، انتہائی سریع العجابہ دعا، پروردگار عالم نے دعا قبول کی۔ ابھی نماز کو مکمل کر کے کھڑی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ کوئی پیغام رسا پیغام لے کر آیا کہ تیرے بیٹے کو رہائی مل گئی ہے اور وہ آنے والا ہے، رہائی مل گئی ہے اور وہ آنے والا ہے، اور جتنی جلدی کوئی شخص بغداد سے مدینے پہنچ سکتا تھا اتنی جلدی داؤد وہاں سے پہنچے۔ جب داؤد پہنچے ہیں، ماں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہوئی، کہ تمہارے بارے میں تو یہ طے تھا کہ تمہیں مار دیا جانا ہے، کہ جب 15ویں رجب کا دن آیا اور غروب آفتاب کا وقت آیا، یعنی زوال کا وقت چلا گیا، مغرب کا وقت قریب تھا، تو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بہت سارے حواری جیل کے باہر گھوم رہے ہیں بادشاہ کے، اور انہوں نے آ کر دروازہ کھولا اور کہا کہ تجھے منصور دوانقی نے بلایا ہے، اور جب میں منصور کے پاس گیا تو منصور میرے احترام میں اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، اور مجھے 10,000 درہم دیے، بہترین سواری دی، اور کہا کہ جا مدینے کی جانب چلے جا۔ اور جب میں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، مجھے تو گرفتار کر کے لایا گیا تھا، کہا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، وہ مجھ سے شکوا کر رہے تھے، خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، وہ مجھ سے شکوا کر رہے تھے، میں نہیں چاہتا کہ رسول کے حق کو غصب کرنے کی کوشش کروں۔ اولاد رسول کو ماننے کے بعد بھی بعض اوقات کسی کے دل میں خیال آیا آ جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے کہ اس کے حق کو غصب کیا جا رہا ہے، کہ یہ خواب اس نے دیکھا اور مجھے رہائی دے دی۔ تو وہ بہترین عمل کے جو اسیروں کی رہائی کے لیے اور دعاؤں کی اجابت کے لیے بیان کیا جاتا ہے، عمل ام داؤد، کہ جو افراد اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں اور اس عمل کو انجام دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس عمل کو واضح کر دیا گیا۔ کہ آسان ترین اگر لفظوں میں کہہ دیا جائے تو 15ویں رجب کے دن ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ الحمد، 100 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، اور باقی تمام سوروں کے بجائے 1,000 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اب یہی سورہ مبارکہ اخلاص وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے سوال کیا ہے اور پیغمبر کے صحابی نے جواب دیا ہے، کہ جب ختم مرتبہ رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں اصحاب کے مجمع کے درمیان کہ تم میں سے کون ہے کہ وہ جو پورے کے پورے دن روزے رکھتا ہو، مشہور و معروف واقعہ ہے، میں انتہائی سرعت کے ساتھ گزر جاؤں گا، کہ تم میں سے کون ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر روزے رکھتا ہو، پھر سوال کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، تم میں سے کون ہے کہ جو ہر شب جاگ کر خدا کی عبادت کرتا ہو۔ پیغمبر نے جملہ کہا، اصحاب میں سے کسی کا ہاتھ نہ اٹھا، سلمان فارسی نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، سلمان محمدی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، وہ سلمان کے جس کے بارے میں اہل بیت کہتے ہیں سلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ میں نے مدائن کے اندر حضرت سلمان کے روزے پر اس خوبصورت روایت کو بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جس میں پیغمبر خدا فرماتے ہیں، من جفا سلمان فقط جفانی، کہ جس نے سلمان پر جفا کی اس نے مجھ پر جفا کی، من ابغض سلمان فقط ابغضنی، جس نے سلمان سے بغض رکھا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا۔ اور پھر یہ جملہ ملتا ہے کہ سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ تو سوال کیا پیغمبر نے کہ کون پورے سال روزے رکھتا ہے، کون پورے سال قرآن پڑھتا ہے، روزانہ قرآن ختم کرتا ہے، کون پوری رات عبادت کرتا ہے، سلمان نے ہاتھ بلند کیا۔ سلمان کا ہاتھ بلند ہونا تھا کہ دیگر لوگوں کے چہرے مرجھا گئے اور ایک مرتبہ سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ سلمان روزے نہیں رکھتا، سلمان کو ہم نے دن کے اندر بھی کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ سلمان پورا پورا دن بیٹھا رہتا ہے، قرآن کریم کو کھولتا بھی نہیں ہے۔ اب انہیں کیا بتایا جائے کہ جس کے دل کے اندر قرآن محفوظ ہو وہ کس انداز سے قرآن پڑھے گا۔ کہ ہم نے دیکھا ہے یا رسول اللہ، پوری پوری رات سلمان کو سوتے ہوئے دیکھا ہے کہ سلمان رات کو سو رہے تھے، پھر کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رات کو بیدار ہو کر عبادت پروردگار کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ میری امت کے لقمان حکیم سے سوال کرو، سلمان کو تعبیر کیا میری امت کا لقمان حکیم ہے، اس سے جا کر سوال کرو۔ سلمان کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کا ہی کہا ہوا جملہ ہے اور آپ نے ہی کہا ہے، اور آپ نے قرآن کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کے ساتھ آتا ہے پروردگار عالم اس کے بدلے میں اسے 10 نیکی عنایت کیا کرتا ہے۔ پیغمبر نے کہا بالکل صحیح ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ آپ نے اس کے ذیل میں کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کے علاوہ، ماہ مبارک رمضان کے اندر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان میں تو روزوں کو رکھنا ہی ہے، کہ اس کے علاوہ اگر 11 مہینوں کے اندر اگر کوئی شخص 3 روزے رکھ لیا کرتا ہے، پروردگار عالم ان 3 کے بدلے میں 30 کا ثواب عنایت کیا کرتا ہے، 3 روزے کے بدلے میں 30 کا ثواب عنایت کرتا ہے، گویا پورے مہینے کے روزے، ایک کے بدلے پروردگار عالم 10 کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ کہ میں ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لیا کرتا ہوں، پروردگار عالم مجھے ثواب عنایت کر دیا کرتا ہے۔ کہ جو رات کی بات ہے کہ تم رات کو عبادت کر کے سوتے ہو، کہا آپ کا ہی جملہ ہے اور یہ ہم میں سے ہر ایک پریکٹیکلی انجام دے سکتا ہے، کہ آپ ہی نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص جاگ کر عبادت کرنا چاہتا ہے، رات کو عبادت کا ثواب لینا چاہتا ہے، ہر روز رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ وضو کر لے، با وضو ہو کر سونے کا ثواب ایسا ہے کہ پوری رات عبادت میں گزار رہا ہے، پوری رات عبادت میں گزار رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وہ جو تم قرآن کی بات کر رہے ہو وہ کیا ماجرا ہے، کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ علی کی مثال گویا قرآن کے اندر ویسی ہے جیسے سورہ مبارکہ توحید کی مثال ہے، سورہ مبارکہ توحید کی مثال ہے، کہ اگر کسی نے ایک بار سورہ مبارکہ توحید کو پڑھا، قل ہو اللہ کو پڑھا، گویا ایک تہائی قرآن کو مکمل کر لیا، جس نے 2 مرتبہ پڑھا گویا 2 تہائی قرآن کو مکمل کر لیا، جس نے 3 مرتبہ پڑھا گویا پورے قرآن کو مکمل کر لیا۔ اور پھر آپ نے کہا تھا کہ اے علی تیری مثال سورہ مبارکہ توحید جیسی ہے، جس نے تیرا اقرار، تیری محبت کا اقرار زبان سے کیا، اس نے گویا ایک تہائی ایمان کو مکمل کر لیا، جس نے تیری محبت کا اقرار زبان و دل کے ساتھ کیا اس نے 2 تہائی ایمان مکمل کر لیا، اور جس نے تیری محبت کا اقرار زبان و دل کرنے کے ساتھ اپنے عمل کے اندر بھی تیرے کردار کو لے کر آ گیا، گویا اس نے پورے کے پورے ایمان کو مکمل کر لیا۔ کہا اے علی تیری مثال قرآن میں سورہ توحید جیسی ہے، اے پیغمبر میں 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں، پروردگار مجھے پورے کے پورے قرآن کا ثواب عنایت کر دیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ کہ علی کی مثال ویسی ہے کہ جیسے قرآن کے اندر سورہ مبارکہ توحید کی مثال ہے۔ اب جب مثال کی بات آئی تو معصوم کا ایک اور جملہ کہ مثل علی کا مثل الکعبہ، جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، الکعبۃ المستورہ، وہ کعبہ کے جس کو ڈھانکا گیا ہے۔ معصوم کا جملہ ہے، امالی شیخ طوسی کے اندر شیخ طوسی تحریر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا اور پیغمبر خدا سے امیر کائنات کے فضائل کو پوچھنے لگا۔ مولد امیر المومنین کی محفل ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کی سماعتیں میرا ساتھ دیں تاکہ میں امیر کائنات کے فضائل کو کما حق ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کر سکوں۔ کہ شیخ دوسری فرماتے پیغمبر کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور امیر کائنات کے فضائل کے بارے میں سوال کیا، تو رسول نے اس شخص کو جواب دیا کہ یاد رکھو علی کی مثال آسمان پر ایسی ہے کہ جیسے آفتاب کی مثال، علی کی مثال آسمانوں پر ایسی ہے جیسے سورج کی مثال کہ جس کی روشنی سے پورا آسمان منور ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ علی کی مثال زمین پر ایسی ہے کہ جیسے چاند کی مثال، کہ پوری زمین چاند سے منور ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر جملہ کہا کہ اگر علی کے فضائل کو تقسیم کرنا شروع کریں، علی کے فضائل کو لوگ شمار ہی نہیں کر سکتے، علی کے فضائل کو گننا اگر لوگ شروع کریں، علی کے فضائل کو لوگ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا علی کو پروردگار عالم نے علم کے جتنے حصے عطا کیے ہیں، اتنے حصے پروردگار عالم نے کسی کو عطا نہیں کیے، اور کہا علی کو جتنے فہم کے حصے پروردگار عالم نے عنایت کیے ہیں، اتنے کسی کو عنایت نہیں کیے۔ پھر کہا کہ اگر کوئی خلق یحییٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی زہد ایوب کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی ملکیت سلیمان کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا چاہتا ہے، علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرے۔ اور اس کے بعد جملہ کہا، علی کی مثال بیت اللہ جیسی ہے کہ جس کی زیارت کے لیے جایا جاتا ہے۔ علی کی مثال بیت اللہ جیسی ہے کہ جس کی زیارت کے لیے جایا جاتا ہے۔ لہذا فرشتے خدا سے سوال کرتے ہیں، پروردگار زمین پر بھیج دے تاکہ چہرے علی ابن ابی طالب کی زیارت کر سکیں، چہرے علی ابن ابی طالب کی زیارت کر سکیں۔ علی وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے فضائل کے اندر ایک رتبہ عنایت کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور روایت کہ جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ جابر ختم مرتبت کی خدمت میں موجود ہیں اور ختم مرتبت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور علی کے فضائل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری ایک جملہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ علی کی فضیلتیں کیا ہیں۔ پیغمبر جملہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو علی کو فضائل عطا کیے ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ شمار نہیں کر سکتے۔ پھر پیغمبر نے عجیب جملہ کہا کہ پروردگار عالم نے جو علی کو فضائل دیے ہیں اگر ان میں سے ایک فضیلت، بہت ہی مہم جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی ساری کی ساری انسانیت میں آ جائے تو وہ ان کے لیے باعث افتخار بن جائے۔ ایک فضیلت کا ایک حصہ بھی اگر پوری کی پوری انسانیت کے اندر آ جائے تو وہ ان کے لیے باعث فخر بن جائے کہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ یہ فضیلت ہم میں آ گئی۔ اور پھر پیغمبر علی کی فضائل کو گنوانا شروع کرنے لگے کہ ایک مرتبہ جملہ کہا کہ یاد رکھو، علی یمنی کا منزل ہارون من موسیٰ، کہ علی مجھ سے ویسا ہے کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا کہ علی مجھ سے ویسا ہے کہ جیسے میں خود، میرا نفس، علی یمنی کا نفسی، علی مجھ سے ایسے ہے کہ جیسے میرا نفس ہے، یعنی نفس رسول کی منظر پر علی ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ طاعت علی جن قطاعتی، علی کی طاعت، اطاعت ایسی ہے کہ جیسے میری اطاعت ہے، معصیتہو کا معصیتی، علی کا انکار کرنا یا علی کی معصیت کرنا ایسا ہے کہ جیسے گویا میری معصیت کی۔ اور اس کے بعد پیغمبر جملہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو، حب علی جن عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، وَبُغْزُهُ كُفْرٌ وَحُبُّ عَلِيٍّ ایمان وَبُغْزُهُ كُفْرٌ، علی کی محبت ایمان ہے اور اس سے بغض رکھنا کفر کی علامت ہے۔ کہ جب امام شافعی سے ایک مرتبہ جملہ کہا گیا، امام شافعی کا ایک بہت خوبصورت قصیدہ ہے کہ جس میں انہوں نے جملہ کہا، علی قسیم الجنت والنار، کہ علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، حُبُّهُ جنہ وَبُغْزُهُ نار، کہ علی کی محبت جنت ہے اور اس سے بغض کفر کی مانند ہے۔ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ نے جملہ کیوں کہا، انہوں نے پیغمبر کے جملے کو کوٹ کیا کہ پیغمبر نے جملہ کہا تھا، حب علی ایمان، علی کی محبت ایمان ہے، وبغضہ کفر، علی سے بغض رکھنا کفر ہے۔ میں اس جملے سے استدلال کرتا ہوں کہ جو علی سے محبت رکھے ایمان کی منزل پر ہوگا، جو علی سے محبت نہ رکھے، علی سے بغض رکھے، وہ کفر کی منزل پر ہوگا، وہ کفر کی منزل پر ہوگا۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جس جملے کی ایک اہمیت ہے، یہ وہ جملہ ہے کہ جس جملے کی ایک اہمیت ہے۔ جب پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا ہے، روایت کے جملے ہیں، ختم مرتبت فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل سے بات ہوئی، جبرائیل کو پیغمبر نے یہ جملہ کہا کہ پروردگار عالم نے مجھے اور علی کو آدم سے 40,000 سال پہلے پیدا کیا ہے۔ پروردگار عالم نے ایک نور کو پیدا کیا اور اس نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا میں تھا، ایک ٹکڑا علی تھا، اور اس نور کو ملائکہ کے سامنے رکھ دیا، ملائکہ کو کچھ نہیں آتا تھا۔ پیغمبر کہتے ہیں جب ہم تکبیر پڑھتے تھے ملائکہ تکبیر پڑھنا شروع کرتے تھے، جب ہم تسبیح کرتے تھے ملائکہ تسبیح کرنا شروع کرتے تھے، جب ہم تحلیل کرتے تھے ملائکہ تحلیل کرنا شروع کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر اگر ملائکہ کو پڑھنا آیا تو میرے اور علی کی وجہ سے آیا، سبحان اللہ اگر ملائکہ کو کہنا آیا تو میرے اور علی کی وجہ سے آیا، لا الہ الا اللہ اگر کہنا آیا تو میرے اور علی کی وجہ سے آیا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی شے ہیں، سورہ مبارکہ جو جمعہ کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم کی مختلف آیات، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں خدا کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ حمد و ثنا، پیغمبر کہتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات حمد و ثنا کرتی ہیں، یہ حمد و ثنا یا تو میری تعلیم کردہ ہے یا علی کی تعلیم کردہ ہے، یا میری تعلیم کردہ ہے یا علی کی تعلیم کردہ ہے، کیونکہ ہمارا نور ماں قبل آدم موجود تھا، ہم سے تسبیح و تقدیس سیکھی گئی ہے، ہم سے تحلیل سیکھی گئی ہے، ہم سے پروردگار عالم کا ذکر کرنے کا طریقہ سیکھا گیا ہے۔ جب اس روایت کا تذکرہ چھٹے امام کے سامنے ہوا اور کوئی شخص آیا اور امام سے ایک مرتبہ سوال کرنے لگا اور سوال کا اسلوب بتا رہا تھا کہ گویا مولا سے شاید فضیلت کا ایک نیا رخ سیکھنا چاہ رہا ہے یا کوئی نئی چیز بتانا چاہ رہا ہے، بہت سارے ہوشیار ائمہ کے زمانے کے اندر بھی موجود ہوا کرتے تھے، معصوم کے سامنے آ کر سوال کرنے لگا اور کہا مولا میں نے اس روایت کو پڑھا ہے جس میں پیغمبر اس طرح کہتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزوں نے ہم سے تسبیح و تقدیس سیکھی ہے، ہم سے تحلیل سیکھی ہے، ہم سے عبادت کا طریقہ سیکھا ہے، مولا ذرا یہ تو بتائیے نجس العین جانور سور کس طریقے سے خدا کی تسبیح کیا کرتا ہوگا؟ نجس العین جانور خدا کی بارگاہ میں تسبیح کیسے کیا کرتا ہوگا؟ چھٹے امام نے ایک مرتبہ مسکرا کر جواب دیا کہ وہ سور خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے تسبیح کرتا ہے کہ خدا کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے مجھے نجس العین تو بنایا لیکن بغض علی رکھنے والا نہیں بنایا۔ کہ اس کے تسبیح کے طریقہ کار یہ ہے، وہ حمد و ثنا کیا کرے گا؟ پروردگار تو نے مجھے نجس بنایا، اس بات پر میں شکر خدا کرتا ہوں۔ اس کے شکر کرنے کا طریقہ کار، اس کی تسبیح کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں اس بات پر تیری حمد و ثنا کرتا ہوں کہ تو نے بھلے مجھے نجس العین جانور بنایا لیکن دشمن علی یا بغض علی رکھنے والا نہیں بنایا، کہ یہ وہ علی کا بغض ہے کہ جو جہنم کے طبقات کی جانب لے کر جانے والا ہے، یہ علی کا بغض ہے کہ جس کے بعد کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کوئی ایسی سند ہے کہ جو جنت میں جانے کی سند ہو، کوئی ایسی سند ہے کہ جو جہنم سے بچنے کی سند ہو۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ ایک ہی سند ہے اور وہ سند ہے حب علی ابن ابی طالب، کہ وہ سند ہے علی ابن ابی طالب کی محبت۔ پیغمبر نے بارہا اس بات کا تعارف کروایا ہے کہ لوگ فراموش نہ کر جائیں، علی کو پہچاننے کی کوشش کریں، وہ علی کہ جس کو معیار الولد کہا جاتا ہے۔ ولادت کا دن گزرا ہے، ایک دن گزرا ہے، لوگ ابو طالب کے پاس آئے ہیں اس طریقہ کار کو فالو کرنے کے لیے کہ جو عرب معاشرے میں فالو کیا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں ولادت ہوتی تھی بچے کو لے جا کر ایک صحرا میں رکھا جاتا تھا، یا صحرا میں اگر نہ رکھا جائے تو ان کے پاس اجدہے کو لایا جاتا تھا، اگر اجدہا بچے کو کاٹ لے یا مار دے تو گویا اس کے غلط النسب ہونے کی دلیل ہوا کرتی تھی، اور اگر اجدہا کچھ نہ کرے اور واپس چلا جائے تو اس کے صحیح النسب ہونے کی دلیل ہوا کرتی تھی۔ ابو طالب کے گھر کے اندر اس اجدہے کو لایا جا رہا ہے، حیدر کرار کا گہوارہ ہے اور گہوارے کے پاس لا کر اس اجدہے کو چھوڑا جا رہا ہے، اجدہا آتا ہے، قریب آتا ہے، لوگ گمان کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ کہیں ایسا تو نہ ہو جائے کہ ابو طالب کا بیٹا ہو اور یہ اجدہا اس پر حملہ کرے۔ اجدہا قریب آیا ہے، ابو طالب کے بیٹے نے دو ٹکڑے کر دیے، کلہ اجدر دو ٹکڑے کر دیے کہ اب اجدہا باقی نہ بچا۔ لوگ اسے لے کر پیغمبر خدا کی بارگاہ میں آئے اور ایک مرتبہ پیغمبر خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ، اب تک ہم لوگوں کے نسب کو، لوگوں کی شرافت کو پہچانا کرتے تھے اس اجدہے کی بنیاد پر، یہ تو اجدہا ہی مار دیا گیا۔ پیغمبر نے کہا جب اجدہا مر گیا تو بچا کون؟ اس بچنے والے کو معیار نسب قرار دے دو، دیکھو جو علی سے محبت رکھے گا اس کا نسب صحیح ہوگا، جو علی سے بغض رکھے گا اس کا نسب غلط ہوگا۔ یہ علی ابن ابی طالب کا بچا کون؟ علی ابن ابی طالب بچا، اسے ہی معیار قرار دے دو۔ اور پھر جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ چھوٹا سا بچہ ہے کیسے پہچانیں گے کہ محبت علی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کہا جب علی کا چہرہ دیکھے گا مسکرا دے گا، جب علی کا چہرہ دیکھے گا مسکرا دے گا۔ اور جو علی کے چہرے پر ملتفر نہ ہو، توجہ نہ کرے، نہ گوار کر لے، سمجھ جانا کہ کہیں نہ کہیں کوئی شبہ ہے۔ سوال ہونا ہوگا پھر کہ کہاں سے آیا اور کس طریقے سے آیا، یہ علی ابن ابی طالب معیار ہے۔ اور پیغمبر نے پوری زندگی امیر کائنات کا تعارف اس انداز سے کروایا ہے کہ ہر مقام پر جا کر امیر کائنات کا تعارف کرواتے ہیں، کہ روایت کے جملے ہیں کہ امیر کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ حق کی آگہی دے، کوئی نصیحت فرمائیے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس روایت کو تحریر کیا ہے، اعمال صدوق کے اندر یہ تحریر ہے کہ ختمی مرتبت کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا ہے اور نصیحت کی بات کرتا ہے، پیغمبر نے ایک نصیحت کی جو بڑی عمومی نصیحت ہے، پیغمبر نے کہا کہ اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ تمہاری دوستی خدا کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری دشمنی خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، ہم سب کو فالو کرنا چاہیے کہ ہماری دوستیوں کا معیار کیا ہے، ہماری دشمنیوں کا معیار کیا ہے۔ آیا ہم دوستی اپنے اصولوں پر کرتے ہیں یا خدا کے اصولوں پر کرتے ہیں؟ ہم دشمنی اپنے اصولوں پر کرتے ہیں یا خدا کے اصولوں پر کرتے ہیں؟ ہماری کتنی دوستیاں ایسی ہیں جو شاید مال و زر کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہماری کتنی دشمنیاں ایسی ہیں ہوتی ہیں جو ذاتی نفرتوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو اگر ٹٹول کر دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا جواب مل جائے گا کہ ہم کتنے کام خدا کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اور کتنے کام ذاتی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ معیار کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی۔ کہ تمہاری دوستی اللہ کے لیے ہو، تمہاری دشمنی اللہ کے لیے ہو۔ پیغمبر نے جملہ کہا، پیغمبر سے ایک مرتبہ جملہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے بڑی عمومی بات کہہ دی، معلوم کیسے چلے کہ دوستی خدا کے لیے ہے، معلوم کیسے چلے دشمنی خدا کے لیے ہے؟ پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ علی ابن ابی طالب کی جانب دیکھ لو، علی ابن ابی طالب کی جانب دیکھ لو۔ یہ وہ معیار ہے پروردگار ہے کہ جو دوستی کا بھی معیار ہے، دشمنی کا بھی معیار ہے۔ کہ دوستی کرو تو علی سے محبت کی وجہ سے کرو، دشمنی کرو تو علی کے دشمن ہونے کی وجہ سے کرو۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے عجیب جملہ کہا کہ یاد رکھو، علی کے دوست کو دوست رکھنا چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو۔ علی کے دوست کو دوست رکھنا چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، علی کے دشمن کو دشمن رکھنا چاہے تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ علی کے کہ علی وہ معیار پروردگار ہے جو دوستی کا بھی معیار ہے، دشمنی کا بھی معیار ہے، تو یہ زندگی کا معیار ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کہ انسان ہر چیز کے اندر دیکھے کہ علی کی خوشی کس میں ہے، اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کرے۔ اکبر و بیرول کتنا مشہور و معروف، اکبر کو بھی جانتے ہیں، بیرول کو بھی جانتے ہیں، لطائف بھی آپ سنتے ہیں کہ اکبر اور بیرول ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان کو سجایا گیا اور دسترخوان کے اوپر اکبر کے سامنے بینگن لا دیے گئے۔ بیرول نے جیسے ہی بینگن لائے گئے، ایک مرتبہ بینگن کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے کہ حاکم کتنی خوبصورت سبزی ہے، پروردگار عالم نے کتنی فرصت سے اسے بنایا ہے، پروردگار عالم نے اسے گویا ایک تاج کی مانند بنایا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ بیرول نے پہلا نوالہ لیا ہے اور ایک مرتبہ اپنے نوالے کو نکال کر باہر رکھ دیا کہ اس کا ذائقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بیرول کی جو ابھی تک تعریف کر رہا تھا، ایک مرتبہ فوراً تبدیل ہو گیا، کہا کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ کیسی سبزی ہے، کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، کڑوی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتی، شاید جانوروں کو بھی کھلایا جائے تو نہیں کھائے جائیں۔ بیرول باہر نکلا ہے، کسی نے سوال کر لیا، بیرول کیا معاملہ ہے، سبزی تو خدا نے بنائی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس سبزی کے اندر قوت بھی ہے، لذت بھی ہے، اس سبزی کا اپنا ذائقہ ہے۔ بیرول کے سامنے بیٹھ کر اسٹیٹمنٹ چینج کیوں کرنے لگ گئے؟ بیرول نے کھایا تو تم تعریف کرنے لگے، بیرول نے تھوک دیا تو تم برائی کرنے لگے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا، دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ جب غلام اپنے مولا کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا، تو مولا کی محبت کو دیکھتا ہے اور مولا کے ذائقے کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا مولا کس میں خوش ہے۔ جب وہ کھانے لگا میں نے تعریف بیان کی، جب وہ چھوڑنے لگا میں نے برائی بیان کی، میں نے اپنی ذاتی پسند ناپسند کو نہیں دیکھا کہ مجھے آیا بیگن پسند ہے یا نہیں ہے، میں نے دیکھا حاکم کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ یہی فارمولا اگر اپنی زندگی پر فٹ کر لیں، کسی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں علی کو یہ کام پسند ہے، اس کام کو انجام دیں، علی کو کام پسند نہیں تو اس کام کو چھوڑ دیں۔ کہ مجھے پسند ہے یا نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجک لے کر آتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ میرے مولا کو پسند ہے یا میرے مولا کو پسند نہیں ہے۔ اور یہی معیار قرار دیا گیا کہ خدا سے دوستی کرنا چاہتے ہو، علی ابن ابی طالب کی ذریعے دوستی کرو، علی جس کو دوست رکھے اسے دوست رکھو۔ اور یہی جملہ پیغمبر نے ان جملوں میں کہا کہ جس کے بارے میں کہا کہ اگر ایک فضیلت بھی لوگوں کے اندر آ جائے تو لوگ اپنے اوپر فخر کریں کہ ہمارے اندر یہ فضیلت ہے۔ اس میں پیغمبر نے جملہ کہا کہ یاد رکھو، علی کی دوستی وہ دوستی ہے کہ جس کو تم دوست رکھو، علی کے دشمن کو تم دشمن رکھو، اور یاد رکھو علی کی فوج خدا کی فوج ہے، علی کے دشمنوں کی فوج شیطان کی فوج ہے۔ حزب علی حزب اللہ، حزب علی حزب اللہ، کہ علی کی فوج وہ فوج ہے جو خدا کی فوج ہے، حزب اعداء علی، اور علی کے دشمنوں کی فوج حزب الشیطان، شیطان کی فوج ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ یاد رکھو علی کے شیعہ وہ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہ وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کا پیغمبر اس انداز سے تعارف کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہ اس علی کو فراموش نہ کر دینا، کہ اس علی کے بدلے میں، اس علی کے بغیر کوئی چیز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ یہ گویا تمہاری عبادت کا ایک اہم جز ہے، وہ جز کے جو پوشیدہ رہتا ہے، عبادت کے لفظوں میں نہیں آتا لیکن عبادت کی قبولیت اسی کے اوپر منحصر ہوا کرتی ہے۔ نمازیں پڑھتے چلے جاؤ، محبت علی نہ ہوئی، نماز قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچنے والی۔ جب چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے نماز کی مختلف کیفیات کیا ہیں، مولا نے کہا جب قیام کی حالت میں جاتے ہیں انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ نماز کی معراج کیا ہے، کہ جب کوئی شخص نماز کے اندر سجدے میں چلا جاتا ہے، عروج پر پہنچ جاتا ہے، کہا مولا قبولیت نماز کیا ہے، کہا قبولیت نماز یہ ہے کہ ان ساری شرائط کے بعد اگر محبت اہل بیت دل کے اندر موجود ہے تو وہ محو پرواز ہوتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتی ہے، تو وہ محو پرواز ہوتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتی ہے۔ لہذا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ختم مرتبت کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا اور یہی سوال چوتھے امام سے ابو حمزہ سمالی نے پوچھا کہ مولا آپ کی ولایت و محبت ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گی، ایک مرتبہ امام جو خانہ کعبہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، حرم کعبہ کی مثال دیتے ہوئے جملہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ زمین کا بہترین مقام کون سا ہے، زمین کا بہترین مقام کون سا ہے۔ ابو حمزہ سمالی جیسا شاگرد مولا سے کہتا ہے مولا آپ بتائیے، آپ حجت خدا ہیں۔ مولا نے کہا کہ زمین کا بہترین مقام ہے رکن و مقام کے درمیان کا علاقہ، رکن و مقام کے درمیان کا علاقہ، کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کا علاقہ، کہ جس کے اندر بیشتر فضائل والی چیزیں موجود ہیں، رکن یمانی قریب ترین مقام ہے اس مقام سے کہ جو مقام شق ہے، امیر کائنات کی جہاں پر ولادت کے لیے دیوار شگافتہ ہوئی ہے۔ رکن یمانی کو کراس کریں حجر اسود آ جاتا ہے، حضرت اسود کو کراس کرے خانہ کعبہ کا دروازہ، خانہ کعبہ کے دروازے کے بعد مقام ابراہیم، چار پانچ بہترین مقامات ہیں۔ معصوم سے سوال ہو رہا ہے مولا آپ کی ولایت کیا فائدہ پہنچائے گی، چوتھے امام جواب دیتے ہیں اگر کسی کو مثل حضرت نوح زندگی مل جائے، حضرت نوح جیسی زندگی مل جائے، 2500 سال کی زندگی، اور زندگی کو اس انداز سے بسر کرے کہ پورا دن پروردگار عالم کی عبادت کو انجام دے، روزہ رکھتے رہے، کوہ احد کے برابر سونے کو جمع کرے اور اسے انفاق کر دے خدا کی بارگاہ کے اندر، خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے، رات بھر جاگ کر عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ اسے موت اس انداز سے آئے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مارا جائے، 2500 سال کی زندگی اگر محبت علی ابن ابی طالب دل میں نہیں ہوئی، پروردگار عالم ساری عبادتوں کو رد کر دے گا۔ کہ اگر محبت علی ابن ابی طالب دل میں نہ ہوئی، پروردگار عالم ساری کی ساری عبادتوں کو رد کر دے گا، پلٹا دے گا۔ یہی تو جملہ ہے کہ کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائے، پیغمبر نے امیر کائنات کو مخاطب کر کے کہا کہ یا علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس طرح کی حرکت کرنے والے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی قوم نے کی تھی، کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھ گئے، عیسیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میری امت بھی ایسے کام کرنے لگے گی، پیغمبر جانتے ہیں کہ ایسا طبقہ پیدا ہوگا کہ جو اس طرح کے روش پہ چلا جائے گا، کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میری امت بھی وہی کام کرے گی جو عیسیٰ کے ماننے والوں نے کیا تھا، تو میں تیرے ایسے فضائل بتاتا جہاں جہاں تیرے قدم پڑتے، تیرے قدم کا پڑنا ہوتا لوگ تیری خواب کو اٹھاتے اور تبرک کے طور پر لے کر چلے جاتے، میں تیرے ایسے فضائل بتاتا کہ جہاں جہاں تیرے قدم پڑتے، تیرا گزرنا ہوتا، تیرے قدموں کا پڑنا ہوتا اور لوگ تیرے قدموں کی خاک کو تبرک کے طور پر لے کر چلے جاتے، لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے ایسے فضائل کو بیان کر دیا لوگ گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں۔ اور اسی محبت کی طرف بار بار پیغمبر نے راغب کروایا ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، نماز فجر کا وقت آیا، نماز فجر کو انجام دیا، بیشتر صحابہ موجود تھے پیغمبر کے ساتھ، اور جب پیغمبر کے ساتھ موجود تھے بیشتر صحابہ، ایک مرتبہ پیغمبر نے ان تمام اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کے دو شہدا جو مہم ترین شہدا ہیں، ایک حضرت حمزہ سید الشہدا اور ایک جعفر طیار، میں نے ان دونوں شہدا کو اپنے خواب میں دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ جنت میں بالکل سکون سے موجود ہیں، اور جب سکون سے موجود ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے مختلف پھل لا کے رکھے جا رہے ہیں، پہلے بیری کا پھل لا کے رکھا گیا یہ کھاتے رہے، پھر بیری کا پھل اٹھا کر رکھ دیا گیا، انگور کا پھل لا کے رکھا گیا یہ کھاتے رہے، پھر میں نے دیکھا انگور ہٹا دیا گیا، خرمے لا کے رکھ دیے گئے یہ کھاتے رہے، میں ان کے سکون کو دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے ان دونوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ ایو عمل وجدتما افضل، کہ تم دونوں نے جنت میں آنے کے لیے کون سے عمل کو بہترین پایا، کہ جنت میں پہنچنے کے لیے وہ کون سے اعمال تھے کہ جنہوں نے تمہیں سہارا دے کر جنت تک پہنچا دیا، یہ دونوں مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ تین اعمال ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم جنت کی جانب سفر کر کے آئے ہیں، وہ تین اعمال ایسے تھے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم شاید جنت کی طرف نہ آ پاتے، کون کہہ رہے، حمزہ سید الشہدا، جعفر طیار، پیغمبر سے کہہ رہے کہ یہ تین اعمال ایسے کہ جو ہمیں جنت کے طبقات کی جانب لے کر آ گئے، کہ وہ تین عمل کون سے، کہ پیغمبر ایک عمل جو ہم نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر کہ جب بھی ہم آپ پر درود بھیجا کرتے تھے، کہ آپ پر درود جو ہم بھیجا کرتے تھے، یہ درود جو آپ پر پڑا تھا یہ درود ہمیں جنت کی جانب لے کر آیا، کہ دوسرا عمل، کہ وہ دوسرا عمل تھا سقایت الماء، لوگوں کو پانی جو ہم پلایا کرتے تھے، یہ پانی پلانا معمولی عمل نہیں ہے، معصومین کی روایتیں موجود ہیں، خود باقاعدہ طور پر خود کربلا والوں کے لیے یا خود زمین کربلا پر موجود لوگوں کے لیے روایتوں کے جملے ہیں کہ اگر کوئی کربلا کی سرزمین کے اوپر، اگرچہ کہ عاشورہ سے متصل یہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص شب عاشور یا روز عاشور پانی پلائے تو گویا ایسا ہے کہ مولا حسین کے لشکر کو پانی پلا رہا ہے، یا بعض روایت ایسی ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں داؤد رقی کی یہ مشہور و معروف روایت ہے کہ جب کوئی شخص پانی پلاتا ہے اور پانی پیتے ہوئے امام حسین کو یاد کرتا ہے، امام کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کرتا ہے، پروردگار عالم جنت کے طبقات میں اس کے مرتبے کو بلند کر دیا کرتا ہے، جنت میں اس کے طبقات کو بلند کر دیا کرتا ہے، تو معمولی عمل نہیں ہے، اور یہ اہل بیت کے خانوادے کا وتیرہ تھا، چاہے ابو طالب ہوں، چاہے ہاشم ہو، یا عباس ابن عبد المطلب ہوں، یہ پورا کا پورا خاندان پانی پلایا کرتا تھا، زمزم کے کنویں کو کھودنے والے یہی تھے، پانی پلایا کرتے تھے، کہا پیغمبر خدا ایک عمل آپ پر درود بھیجنا، دوسرا عمل پانی پلانا، کہا تیسرا عمل کیا ہے، کہا پیغمبر ایک اور عمل امپورٹنٹ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں اس مقام پر اتنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ عمل تھا حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت جو ہمارے دلوں کے اندر موجود تھی، پروردگار عالم نے جنت میں طبقہ عنایت کیا، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے، محمد و آل محمد، کہ وہ علی ابن ابی طالب کے پیغمبر تعارف کروا رہے ہیں کہ اس علی کو پہچاننے کی کوشش کرو، یہ علی وہ ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے نفرت بغض رکھنا کفر کی علامت ہے، یاد رکھو علی اگر زندگی میں آ گیا یہ زندگی بہترین ہوتی چلی جائے گی، اگر علی زندگی سے گویا مائنس ہو گیا یہ زندگی خراب ہوتی چلی جائے گی، سورہ مبارکہ اسراء قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 82 قرآن کریم میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ما ننزل من القرآن، ہم نے جو کچھ قرآن میں نازل کیا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے، یا تو شفا کا باعث ہے یا رحمت کا باعث ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، مگر یہ کہ ظلم کرنے والوں کو یہ خسارے کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، یعنی ایک ہی وقت میں قرآن ان لوگوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے جو اس کے پڑھنے والے ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، اور ایک ہی وقت کے اندر قرآن خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، یعنی قرآن گویا ملٹی ڈائمنشن یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، کہ ایک قرآن کا عمل یہ ہے کہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، ایک قرآن کا رخ یہ ہے کہ وہ خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ ظلم کرنے والے ہیں، اب معصوم کا جملہ یہ ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یا مثل القرآن مثل علی، بعض روایت میں جملے ملتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علی کی مثال قرآن جیسی ہے اور قرآن کی مثال علی جیسی ہے. اگر قرآن کی یہ صفت بیان کی جائے کہ قرآن ایک ہی وقت میں شفا اور رحمت ہے اور ایک ہی وقت کے اندر خسارے کا باعث ہے ظلم کرنے والوں کے لیے، تو یقیناً علی کی صفت بھی یہی ہونی چاہیے کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے علی باعث شفاعت اور باعث رحمت ہے، اور جو علی سے نفرت کرتا ہے اس کے لیے علی خسارے کا باعث ہے. جو علی سے نفرت اور بغض رکھتا ہے علی اس کے لیے ایک ہی وقت کے اندر بغض اور نفرت کی وجہ سے اس کے کفر کے باعث ہے. لہذا ہم جب اعلی کائنات کی زیارت پڑھتے ہیں، نجف اشرف کے اندر جب جاتے ہیں، کل ایک زیارت کی ہم نے تلاوت کی، زیارت امین اللہ، ایک اور معصورہ زیارت ہے جو طویل زیارت ہے جو امیر کائنات کے روزے پر پڑھی جاتی ہے، اس کا جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ مولا کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیک یا نعمت اللہ علی الابرار و نقمت اللہ علی الفجار، اے خدا کے پسندیدہ ترین بندوں پر خدا کی نعمت، اور اے خدا کے نکالے ہوئے بندوں اور فجاروں پر خدا کا انتقام. کہ علی وہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے ایک ہی لمحے میں نعمت بھی ہے اور ایک ہی لمحے میں انتقام بھی ہے. بہترین بندوں کے لیے نعمت ہے اور بدترین بندوں کے لیے پروردگار عالم کا انتقام ہے. یہ وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس کا پیغمبر تعارف کروا رہے ہیں، اور جب پیغمبر نے تعارف کروایا تو اسی انداز سے تعارف کروایا کہ جس انداز سے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کا تعارف کروایا تھا، کہ جب لوگوں کے درمیان امیر کائنات کو لے کر جایا کرتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے کہ یہ علی وہ ہے کہ جو میرے لیے مثل ہارون ہے. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی تیری مثال میرے لیے ویسی ہی ہے کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی مثال تھی، مگر یہ کہ ہارون نبی تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پیغمبر تعارف کروایا کرتے تھے. جب محققین نے لکھنا شروع کیا کہ پیغمبر نے مختلف مقامات پر امیر کائنات کو لوگوں کے سامنے کس ناموں سے متعارف کروایا اور ان تحریروں کو میچ کرنا شروع کیا، تو تاریخ میں دیکھا کہ جس انداز سے موسیٰ نے پہچانوایا تھا اسی انداز سے پیغمبر خدا نے پہچانوایا تھا. کہ جب موسیٰ ہارون کو پہچانواتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے کہ انت وصیی و وزیری و خلیفتی، کہ ہارون تو میرا وصی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے. یہ جملہ حضرت موسیٰ کہا کرتے تھے. اور پیغمبر کا بھی یہی وطیرہ تھا کہ جب لوگوں کے درمیان آیا کرتے تھے یہ تعارف کرواتے تھے کہ یہ علی میرا وصی ہے، یہ علی میرا وزیر ہے، یہ علی میرا خلیفہ ہے. یہاں تک کہ پہچنوا دیا. مورخین لکھتے ہیں کہ موسیٰ نے کبھی کبھار تذکرہ ضرور کیا کہ ہارون میرا بھائی ہے، ہارون میرا بھائی ہے، لیکن جیسا پیغمبر نے تذکرہ کیا ویسا کسی نے تذکرہ نہیں کیا. پیغمبر نے اس انداز سے تذکرہ کیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور یہ جملہ کب کہا؟ کہ جب پیغمبر مدینے کی جانب گئے ہیں، اور جب مدینے پہنچنے کے بعد مکے والے مدینے پہنچ چکے تھے، لوگوں کے رشتے قرابتیں ٹوٹ چکی تھی، جائیدادیں ختم ہو چکی تھی، پیغمبر نے مہاجرین اور انصار کے رشتوں کو باقاعدہ طور پر ملایا ہے اور صیغہ اخوت کو پڑھا ہے، صیغہ اخوت کو پڑھا ہے کہ ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے. اور جب پیغمبر نے صیغہ اخوت کو پڑھنا شروع کیا، مختلف لوگوں کے بھائیوں کو مختلف لوگوں کا بھائی بنانا شروع کیا. اب میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ میری جانب رہے تاکہ آپ اس جملے کا لطف محسوس کر سکیں جو پیغمبر خدا نے کہا. پیغمبر نے مختلف لوگوں کو مختلف کا بھائی بنایا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، تیسرے کو کسی اور کا بھائی بنایا. جب ہر ایک کو بھائی بنا دیا، لوگوں نے امیر کائنات کی جانب دیکھ کر یہ جملہ کہا، اے علی تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا، اے علی تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا. دیکھتے نہیں فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، ہر ایک کا بھائی پیغمبر نے بنا دیا، تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا. امیر کائنات نے نگاہ اٹھائی پیغمبر خدا کی جانب، پیغمبر نے امیر کائنات کی نگاہوں کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، اے علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا، میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. اور اس کے بعد جو پیغمبر نے جملہ کہا، واقعاً ہزاروں جانیں قربان ہو، ہزاروں جانیں قربان ہو پیغمبر خدا پر جو پیغمبر نے تعارف امیر المومنین دیا ہے. ایک مرتبہ جملہ کہا، اے علی جو جیسا تھا ویسا اس کا بھائی بنایا، نہ تجھ جیسا کوئی ہے نہ مجھ جیسا کوئی ہے، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے، لہذا آج سے تو میرا بھائی ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی دنیا میں بھی ہے آخرت کے اندر بھی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. علی، نہ تجھ جیسا کوئی ہے نہ مجھ جیسا کوئی ہے، جو جیسا تھا ویسا اس کا بھائی بنایا، نہ تجھ جیسا کوئی ہے نہ مجھ جیسا کوئی ہے، لہذا میں تجھے اپنا بھائی بناتا ہوں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اور اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو میری اور علی اور علی کے خانوادے کی محبت فقط اپنی ذات تک محدود نہیں کیا، امیر کائنات تک محدود نہیں کیا، بلکہ خانوادہ علی ابن ابی طالب تک پیغمبر لے کر آئے کہ لوگ متوجہ ہوں کہ گھرانہ علی کون ہے، حسن و حسین اس میں رہتے ہیں، زینب ام کلثوم اس کے اندر ہیں۔ کل سے جو مجالس شروع ہو رہی ہیں، خواہش یہ ہوگی کہ شہزادی کے غم کو اس انداز سے منایا جائے کہ واقعاً کربلا والے کہیں کہ شہزادی کے کردار کو ہم یہاں پر سراہ رہے ہیں، کربلا کے اندر زینب کا کردار واقعاً مہم ترین کردار ہے، شہزادی کے غم کو منانا واقعاً ایسا ہی ہے۔ معصومین کی روایت کے اندر جملے ملتے ہیں، بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر جملہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص شہزادی زینب کبریٰ کو اس انداز سے غم کو منائے کہ جیسے امام حسین کے غم کو منایا جاتا ہے، تو روز قیامت وہی اجر ملے گا جو امام حسین کے غم کو منانے کا اجر ہے۔ لہذا خواہش یہ ہوگی کہ جب مجالس شہزادی ثانیہ زہرا ہوں تو آپ ضرور بشرور شرکت کریں۔ اور پیغمبر جملہ کہہ رہے ہیں کہ خانوادہ علی، خانوادہ اہل بیت، جو اس خانوادے سے محبت رکھتا ہے اسے کیا دیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہماری شفاعت اسے ملے گی جو علی اور خانوادہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرے گا۔ اور پھر کہا کہ ہم کب کام آئیں گے؟ کہ جب قبر میں اتارے جا رہے ہوں گے علی ابن ابی طالب اور خانوادہ علی ابن ابی طالب کام آئیں گے، جب قبر سے نکالے جا رہے ہوں گے علی ابن ابی طالب اور خانوادہ علی ابن ابی طالب کام آئیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ جب قبر سے نکالے جائیں گے، میدان حشر میں لائے جائیں گے، کوئی ہمت نہیں ہوگی کسی کے اندر کہ کسی کی مدد کرے، کہ جس کو قرآن نے اس انداز سے کوٹ کیا ہے کہ یوم جفر المرء من اخی و صاحبتہ و بنی، کہ جب ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اولاد سے بھاگ رہی ہوگی، اولاد والدین سے بھاگ رہے ہوں گے، اس مرحلے پر جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو میدان حشر میں اگر کوئی کام آنے والا ہوگا تو علی اور خانواد علی کام آنے والا ہوگا۔ میزان کے اوپر جب نامہ اعمال کے اندر کوئی چیز کام نہیں ہو رہی ہوگی، کوئی کام نہیں آنے والا ہوگا، علی اور اولاد علی اور خانواد علی کام آ رہا ہوگا۔ کپل صراط پر جب گزرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، تمہارے قدم جھول کھا رہے ہوں گے، علی اور اولاد علی تمہارے قدموں کو سہارا دے کر لے کر چلے جائیں گے، علی اور اولاد علی تمہارے قدموں کو سہارا دے کر لے کر چلے جائیں گے۔ اور اس جملے پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ معصوم کا پھر جملہ ملتا ہے کہ یاد رکھو اس محبت کو اپنے دل کے اندر راسخ کر لو کہ اگر تمہارے اعمال کے اندر کجی بھی رہ گئی، اب یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ تمہارے اعمال کے اندر اگر کجی بھی رہ گئی، کہیں سے انسان یہ تصور نہ کرے کہ اعمال کے بغیر میں چلا جاؤں گا تو میری شفاعت ہو جائے گی، اعمال کرے، اگر اعمال میں کوئی کوتاہی رہ گئی، اعمال میں کوئی کمی رہ گئی، تو پھر اہل بیت شفاعت بھی کرنے والے ہیں، نجات بھی دلانے والے ہیں، اور اہل بیت کی نجات عجیب طرح کی نجات ہوگی کہ جو اہل بیت کی شفاعت کی بات کی جاتی ہے کہ اہل بیت شفیع ہوں گے، اور انسان روز قیامت اہل بیت کی شفاعت کو ایسے پائے گا کہ واقعاً اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ جب کسی عالم ربانی سے سوال کیا گیا کہ روز قیامت اہل بیت کی شفاعت کیسی ہوگی، بڑی خوبصورت مثال انہوں نے دی، بڑی خوبصورت مثال دی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر شیئر کروں تاکہ آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو اور آپ کی روحانیت کے اندر بھی اضافہ ہو، کہ جب روز قیامت نامہ اعمال کو بانٹا جا رہا ہوگا، لوگوں کے اعمال کو چیک کیا جا رہا ہوگا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اچھے اعمال کو انجام دیا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو برے اعمال کے انجام دینے والے ہیں۔ اب جب اعمال کے پلڑے کو تولا جا رہا ہوگا، ہم جیسوں کا جب نامہ اعمال چیک کیا جائے گا، تو جو اچھائی ہوگی اس کا ثواب ملے گا، جو برائی ہوگی اس کا گناہ ملے گا، بیلنس کر کے دیکھا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کیا بچا ہے۔ اور پھر جب حقوق و لباد کی بات آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ آیا ہم نے کس کا کتنا حق کھایا ہے، اگر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ وہ عالم ربانی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ جملہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سب کے نامہ اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے، کسی کے نامہ اعمال میں جنت لکھی جائے گی، کسی کے نامہ اعمال میں جہنم لکھی جائے گی، اور جب اہل بیت کے حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا تو پروردگار عالم یہ دیکھے گا، کیونکہ معصوم ہیں، گناہوں کی گنجائش نہیں ہے، جنہوں نے ظلم کیا ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، جب میں کسی کا حق کھاؤں گا تو میرے نامہ اعمال میں سے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی، یا اگر کسی نے میرا حق آیا ہے تو اس کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ جائیں گی۔ ہم سب کا حساب کتاب ہونے کے بعد جب اہل بیت کی باری آئے گی، اہل بیت ہے معصوم، اہل بیت کے نامہ اعمال میں کسی قسم کا نعوذ باللہ من ذالک گناہ کا کوئی شائبہ نہیں ہے، ترک اولیٰ کا کوئی شائبہ نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں موجود ہیں، کسی کا حق نہیں کھایا. جب اہل بیت کے دشمنان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اس کے اندر ظلم ہی ظلم ہوگا، ظلم ہی ظلم ہوگا. لہذا پروردگار عالم اس کو بیلنس کیا کرے گا کہ ان کے پاس تو اچھائی ہے نہیں، برائی بہت زیادہ ہے. اب پروردگار عالم یہ کرے گا کہ وہ افراد کے جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، اہل بیت پر جو ظلم ہوئے ہیں، اس ظلم کے بدلے کے اندر اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والوں کی شفاعت کرتا رہے گا، اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والوں کی شفاعت کرتا رہے گا. روایت کا جملہ ہے کہ امیر کائنات کے سر پر لگائے جانے والی ایک ضربت پوری کائنات کے مومنین کی شفاعت کے لیے کافی قرار پائے گی. کہ وہ ایک ضربت جو امیر کائنات کے سر پہ لگائی گئی، وہ ایک ضربت کافی قرار پائے گی مومنین کی شفاعت کے لیے، کیونکہ جو مارنے والا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. لہذا جو ظلم اہل بیت پر ہوا، اس ظلم کے بدلے میں مومنین کی شفاعت کو کیا جائے گا. لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اہل بیت اطہار شفاعت کریں گے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں، مولد امیر المومنین، مولود کعبہ، کہ جس کی شفاعت کے بغیر ہمارا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے، جس کی محبت کے بغیر ہمارا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. اے میرے پروردگار، آج کی اس محفل کے اندر امیر کائنات کے صدقے میں ہم تجھ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گھروں کے اندر ولائے آل محمد کو پروردگار پیدا فرما، پروردگار ہمارے گھروں کے اندر جو ولا موجود ہے اس میں مزید اضافہ فرما. اے میرے پروردگار، اس ولا کو ہماری رہتی زندگی تک ہماری زندگیوں کے اندر باقی قرار فرما. اے میرے پروردگار، تجھے بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، تو کامل ہے، تیری قدرت کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ سے ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما. اے میرے پروردگار، جو جو حاجت لے کر جو جو مومن لے آیا ہے اس مقام پر، پروردگار یہ برکتوں کی محفل ہے، پروردگار برکتیں سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. تمام مومنین جو جو حاجت لے کر آئے ان کی حاجات کو مستجاب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما، جو بیمار ہیں علی الخصوص جن لوگوں کے لیے شفا کے لیے کہا گیا ہے پروردگار عالم، ان تمام لوگوں کو بھی جلد از جلد شفا کاملہ واجلہ عنایت فرما. اے میرے پروردگار، انتقام مصائب اہل بیت لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما. شفاء مریض کے لیے اور مومنین کی حاجات کی بریابی کے لیے اور تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے پانچ مرتبہ سب مومنین مل کر اما یجیب کا ورد کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بائع لها بحق باب الحوائج، بحق امام زین العابدین. پروردگار، جو جو مومنین مریض ہیں یہاں پر اگر کوئی مریض ہے، اور اہل بیت کے چاہنے ماننے والے جہاں کہیں بھی مریض ہے، پروردگار جلد از جلد شفا کاملہ واجلہ عنایت فرما. ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے. مرحوم محمد علی ابن احمد حسین اور حاضرین محفل کے تمام مرحومین، حالیہ واقعت کے تمام شہدا کو شامل کرتے ہوئے، تمام شہدا ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين. مؤمنين یہیں پر تشریف فرما رہے ہیں، انشاءاللہ بھی شعرائے کرام اور منقبت خانوں کا آپ انشاءاللہ سنیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات.
بر محمد و آل محمد.